അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മുഹമ്മദിൽ അമീൻ ഫഔസു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖാതീനു ഹദ്രാത്ത്, ഹം സൂറ മാഇദ കി ആയത് 87 സേ ദർസ് കി ഇബ്തിദാ കർ റഹേ ഹൈ. മൈ പിഛ്ലി നിശസ്ത് മേ യർസ് കർ ചുകാ ഹൂം കി ആയത് 86 പർ സൂറ അസ്ലൻ ഖത്മ ഹോ ഗയി ഹൈ. ഇസ്കേ ബാദ് ഏക് സമീമാ ഹൈ ഔർ അബ് ഹം ഉസ് സമീമേ കാ മുതാലാ കരേംഗേ. ഇസ് പർ അൽ ബയാൻ കാ ഏക് തഫ്സീലി നോട്ട് ഹൈ ജിസ്മേ ഉസ് സമീമേ കാ താരുഫ് കരാ ദിയാ ഗയാ ഹൈ. മൈനേ ലിഖാ ഹൈ അപ്നേ മസ്മൂൻ കേ ലിഹാസ് സേ സൂറാ യഹാ ഖത്മ ഹുയി, യാനി ആയത് 86 പർ സൂറാ അപ്നേ മസ്മൂൻ കേ ലിഹാസ് സേ ഖത്മ ഹോ ഗയി. ഇസ്സേ ആഗേ അബ് ഉസി തരഹ ഏക് സമീമാ ഹൈ ജിസ് തരഹ സൂറാ നിസാ കേ ആഖിർ മേ ഹൈ. സൂറ നിസാ കെ ബാരേ മേ മൈ അർസ് കർ ചുകാ കെ വോ ആയത് 126 പർ അസ്ലാൻ ഖത്മ ഹോ ജാതി ഹൈ, ബാദ് മേ ഏക് സമീമാ ലഗാ ദിയാ ഗയാ ഹൈ. സൂറാ കെ ദൗരാൻ മേ ജോ സവാലാത് പൈദാ ഹുവേ ഹൈ ഉൻകെ ജവാബാത് ഉസ്മേ ദിയേ ഗയേ ഹൈ. യഹി സൂറത് യഹാ ഹൈ. ഇസ്മേ അല്ലാഹ് താലാ നേ ഉൻ സവാലോ കാ ജവാബ് ദിയാ ഹൈ ജോ ഇസ് സൂറാ കെ മബാഹിസ് സേ മുതല്ലിഖ് ലോഗോ കെ ജെഹൻ മേ പൈദാ ഹുവേ ഹൈ. യാനി സൂറാ റിസാലത് മഅ ആപ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പർ നാസിൽ ഹുയി ഹൈ, വോ പഢ് കർ സുനായി ഗയി ഹൈ. ഇസിലിയേ നാസിൽ കി ജാതി തീ കെ ഉസ്കേ ജരിയേ സേ ദാവത് പേശ് കി ജായേ. തോ ഐസാ ഭി ഹോതാ ഥാ കെ സൂറാ പഢ് കർ സുനായി ജാ രഹി ഹൈ, സൂറാ പേശ് കി ജാ രഹി ഹൈ, ദർമിയാൻ മേ കോയി സവാൽ സാമനേ ആ ഗയാ യാ ലോഗോ കെ ജെഹൻ മേ പൈദാ ഹുവാ യാ റിസാലത് മഅ ആപ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കെ ജെഹൻ മേ പൈദാ ഹുവാ. തോ സൂറാ ബക്രാ ഔർ സൂറാ ആലെ ഇമ്രാൻ മേ ഹം ഇസ്കി മിസാലേ ദേഖ് ചുകേ ഹൈ കെ സിൽസിലാ കലാം കോ ദർമിയാൻ മേ റോക് കർ, ചൂൻകെ അല്ലാമുൽ ഗുയൂബ് കെ സാത് മാമലാ ഹൈ ജോ ദിലോ കെ ഹാൽ ഭി ജാൻതാ ഹൈ, ദർമിയാൻ മേ സിൽസിലാ കലാം കോ റോക് കർ ജവാബ് ദേ ദിയാ ഗയാ ഹൈ. ഐസാ ഭി ഹുവാ ഹൈ ഔർ ദർമിയാൻ മേ കുഛ സമീമേ ഭി ഹൈ, ലേക്കിൻ ഇൻ ദോനോ സൂറത്തോ മേ യേ സമീമേ ബിൽക്കുൽ ആഖിർ മേ ആ ഗയേ. ഇൻമേ സേ ഹർ സവാൽ കാ ജവാബ് യാനി ജോ സവാൽ ഇസ് സൂറാ കേ മബാഇസ് സേ മുതല്ലിഖ് ലോഗോ കേ സെഹൻ മേ പൈദാ ഹുവേ ഹൈ ഉൻകേ ജവാബ് ദിയേ ഗയേ ഹൈ. ഇൻമേ സേ ഹർ സവാൽ കാ ജവാബ് യാ അയ്യുഹല്ലസീനാ ആമനു കേ ഖിതാബ് സേ ശുരു ഹോതാ ഹൈ. ഖുർആൻ നേ സവാലാത് നക്ൽ നഹീ കിയേ, ഇൻകാ ജവാബ് അൽബത്താ ഏക് തർതീബ് കേ സാത് ദിയാ ഹൈ ഔർ ദർമിയാൻ മേ ഇഷാരാ ഭി കർ ദിയാ ഹൈ കേ യേ ലോഗോ കേ സവാലാത് ഹീ ഹൈ ജിൻകാ ജവാബ് ഇസ് സമീമേ മേ ദിയാ ഗയാ ഹൈ. നിസാ ഔർ മാഇദാ തമാം സൂറത്തേ ഹൈ, യാനി യേ ജോ ദോനോ സൂറത്തേ ഹൈ ജിസ് തരഹ ബക്രാ ഔർ ആലെ ഇമ്രാൻ ഏക് പെയർ ഹൈ, ഖുർആൻ മജീദ് മേ സൂറത്തോ കി തർതീബ് ഇസ് തരഹ റഖി ഗയി ഹൈ കെ ഉൻകെ പെയർ ബൻ ഗയേ ഹൈ, ഉൻകെ ജോഡേ ബൻ ഗയേ ഹൈ. സൂറാ നിസാ ഔർ മാഇദാ ഉസി തരഹ തമാം ഹൈ ജിസ് തരഹ ബക്രാ ഔർ ആലെ ഇമ്രാൻ തമാം ഹൈ. ഇൻകെ ഖാത്മേ കി യേ മുമാസലത് ബതാതീ ഹൈ കെ ഖുർആൻ മേ സൂറത്തേ കിസ് കിസ് പഹലു സേ തമാം ഹോതീ ഹൈ, യാനി മസ്മൂൻ കെ ലിഹാസ് സേ തമാം ഹോതീ ഹൈ, കഭി മുഖാതിബ് കെ ലിഹാസ് സേ തമാം ഹോ ജാതീ ഹൈ ഔർ കഭി ഇസ് തരഹ തമാം ഹോതീ ഹൈ കെ മസ്മൂൻ ഭി വഹി ഹോതാ ഹൈ ഔർ ഇസി തരീക്കേ സേ ജോ മജ്മൂഇ ഹൈത് ഹൈ സൂറാ കി ഉസ്മേ ഭി ബഡി മുമാസലത് പൈദാ ഹോ ജാതീ ഹൈ. പഹലാ സവാൽ ആയാത് 1-2 മേ അഹദ് ഓ പൈമാൻ കി പാബന്ദി കി തംഹീദ് കെ ബാദ് യേ ബതാനേ സേ പൈദാ ഹുവാ ഹൈ കെ ചന്ദ് മുസ്തസ്നിയാത് കെ സിവാ തമാം ചൗപായ ഹലാൽ ഠഹരായേ ഗയേ ഹൈ. യാനി ഈ സൂറാ മാഇദാ ജബ് ശുരു ഹോതീ ഹൈ തോ ഇസ്കി പഹലി ഔർ ദൂസരി ആയത് മേ അഹദ് ഓ പൈമാൻ കി പാബന്ദി സേ തംഹീദ് ഉഠായി ഹൈ ഔർ ഉസ്കേ ബാദ് യേ ബതായാ ഹൈ കെ ചന്ദ് മുസ്തസ്നിയാത് ഹൈ ബാക്കി സബ് ചൗപായ ഹലാൽ ഹൈ. ലോഗോ നേ പൂച്ഛനാ ചാഹാ ഹൈ കെ അഗർ അല്ലാഹ് കെ നാം പർ ബാന്ധേ ഗയേ അഹദ് ഓ പൈമാൻ കി അഹമിയത് ദീൻ മേ ഇസ് ദർജാ ഗൈർ മാമൂലി ഹൈ തോ കോയി ശഖ്സ് അഗർ ശരീഅത് കി ഹുർമതോ കെ ഇലാവാ കിസി ചീസ് കോ അപ്നേ ഊപ്പർ ഹറാം ഠഹരാനേ കി കസം ഖാ ബൈഠേ തോ ഉസ്കാ ക്യാ ഹുക്മ ഹൈ. യാനി യേ ബതായാ ഗയാ കെ ഇൻ ചന്ദ് മുസ്തസ്നിയാത് കെ സിവാ ബാക്കി സബ് ചൗപായ ഹലാൽ ഹൈ. ഇസ്കേ സാത്ത് ഇബ്തിദാ മേ താകീദ് കർ ദി ഗയി കെ ജോ വാദേ കിയേ ഹൈ ജോ അഹദ് ബാന്ധേ ഹൈ ഉൻകി ഹർ ഹാൽ മേ പാബന്ദി കരോ. അബ് ജാഹിർ ഹൈ കെ ബസാ ഔക്കാത് ആദ്മി കസം ഖാ ബൈഠതാ ഹൈ കെ മൈ യേ ചീസ് നഹീ ഖാഊംഗാ. തോ യേ ദോനോ ചീസേ ജബ് ഇക്കട്ടി ഹോ ഗയി കെ ഏക് ജാനിബ് അഹദ് ഓ പൈമാൻ കി അഹമിയത് ഹൈ, ദൂസരി ജാനിബ് അല്ലാഹ് കി ഹുർമതോ ഔർ ഹില്ലതോ കെ ബാരേ മേ തംബീഹ് ഹൈ, തവജ്ജോ ദിലായി ഗയി ഹൈ. തോ യേ സവാൽ പൈദാ ഹുവാ കെ അഗർ കോയി ശഖ്സ് ശരീഅത്ത് കി ഹുർമതോ കെ ഇലാവാ കിസി ചീസ് കോ അപ്നേ ഊപ്പർ ഹറാം ഠഹരാനേ കി കസം ഖാ ലേ تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی کیا اس پہلو کو سامنے رکھا جائے گا کہ یہ حرام چیز نہیں ہے لہذا قسم توڑ دی جائے گی، یا پھر قسم کی اہمیت کے پیش نظر یا عہد و پیمان کی اہمیت کے پیش نظر اس کی رعایت ملحوظ ہوگی؟ دوسرا سوال انہی آیات سے یہ پیدا ہوا ہے کہ ان میں بیان کردہ حرمتوں کے سوا اگر ہر چیز حلال ہے تو شراب اور جوئے کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ یعنی بعض چیزیں بالکل بدیع ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں. اس کی بہت عمدہ مثال سورہ نساء میں میراث کی آیات ہے. وہاں پر اخوہ کا ذکر کر کے یہ کہا تھا کہ والدین کے حصے میں تبدیلی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ کس لیے، کیا ذکر کرنے سے تبدیلی ہو جائے گی؟ یہ صاف اشارہ تھا کہ اخوہ کے حصے وہی ہوں گے جو اولاد کے ہیں، لیکن یہ بات اشارتاً تھی. جب لوگوں نے سوال کیا وہ قرآن کا مدعا نہیں سمجھے تو پھر اس کا جواب دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ بہن بھائی کے حصے وہی ہوں گے جو اولاد کے حصے ہیں، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی ان کے قائم مقام ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی اگرچہ ایک بدیع چیز تھی یہ کہ فطرت کی حرمتیں زیر بحث نہیں ہیں، تاہم سوال لوگوں نے کر دیا کہ قرآن مجید نے جو حرمتیں بیان کی ہیں اگر ان کے سوا ہر چیز حلال ہے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا ہے کہ خدا نے تمام طیبات حلال کر رکھے ہوئے ہیں، تو سوال پیدا ہوا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ اس سوال کا جواب اگر یہ ہے کہ دونوں حرام ہیں تو جو لوگ اس سے پہلے ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی یہ سوال کرنے والوں پر بھی واضح ہے کہ حرمت ہی کا حکم آنا ہے یا اجتنابی کا حکم آنا ہے، تو وہ ایک ضمنی بات پھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ لوگ ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں، چلیے اب روک دیا جائے گا، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ ایمان لا چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان میں ملوث رہے. تیسرا سوال بھی انہی آیات میں حالت احرام کے شکار کی حرمت کے ذکر سے پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ بتایا گیا تھا کہ حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کے ہاں اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو اس کا بھی کوئی آخر اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے نا، تو لوگوں نے اس پہ سوال کیا. نیز یہ کہ احرام کی حالت میں سمندر کے شکار کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بڑا فطری سوال ہے، کیونکہ اگر آپ خشکی میں شکار سے روکتے ہیں تو وہاں تو دوسری بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں جن سے آدمی اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر سکتا ہے، لیکن سمندر میں اور خاص اس زمانے کے حالات میں مشکل پیدا ہو سکتی تھی. تو لوگوں نے یہ سوال پیدا یہ بھی کیا، اس لیے کہ سمندر کے سفر میں تو بعض اوقات شکار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو یہ سوال بھی پیدا ہو گیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے سامنے دین آتا ہے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سوالات اگر اس وقت لوگوں کی طرف سے سامنے نہ آتے تو ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے. یعنی آیت 86 پر سورہ مائدہ ختم ہو جاتی، اس کے بعد سوالات سامنے آتے، دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے علماء و فقہ اس کے جوابات دے دیتے. لیکن اب یہ جوابات خود پروردگار عالم نے دے دیے ہیں. اس وجہ سے میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن میں ایک شریعت ہے جو اصلاً بیان کی جاتی ہے، پھر اس پر کچھ فقہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جوابات چونکہ دے دیتے ہیں، اب وہ ایک قطعی حجت بن جاتی ہے، تو وہ بھی شریعت کے ضمیمے کے طور پر فقہی سوالات ہیں. ان کے جوابات اس موقع پر نہ دیے جاتے یا وہ سوالات نہ اٹھتے تب بھی شریعت میں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اب وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں کیونکہ لوگوں نے پوچھا ہے. اسی وجہ سے اس موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ سوالات نہیں پوچھے جانے چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جائے گا اور اس میں کچھ سختی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ توسو رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے خود غور کرنے کے راستے پیدا ہوں اور دین میں وہ تدبر کریں، دین ان کے غور و فکر کا موضوع بنے. اور قرآن مجید نے جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے ان میں یہی چیز ملحوظ ہے. یہاں پر بھی یہ توضیحات وہاں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں نہیں کی. سورہ پوری ہو گئی، لوگوں نے سوالات کر دیے، اب ان کے جواب دیے جا رہے ہیں. چوتھا سوال بھی انہی آیات سے متعلق ہے، یعنی وہ جو ابتدائی آیات ہیں، چوتھا سوال بھی انہی آیات سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے حدی، قلائد اور اسی طرح کے دوسرے شاعر کی حرمت ان آیتوں میں بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائی ہے. یعنی وہ جانور جو اللہ کے گھر کے لیے خاص کر دیے جائیں، جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے جائیں، اور اس طرح بعض دوسرے شاعر کا ذکر ہوا ہے. اس سورہ کو جب آپ ابتدا سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں, یعنی یہ حدی کے جانور جو بیت اللہ کے لیے بھیجے جا رہے ہیں, جن کے گلے میں اللہ تعالیٰ کی نیاز بندی کے پٹے ڈال دیے گئے ہیں. اسی طرح جو دوسرے شاعر اللہ نے مقرر کیے ہیں, تو جن لوگوں کے دل میں تقویٰ ہے وہ ان کی عظمت ملحوظ رکھتے ہیں. اس سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام وغیرہ کے نام سے جن جانوروں کی حرمت قدیم زمانے سے مذہبی رسوم کی بنا پر مسلم چلی آ رہی ہے, ان کے متعلق اب آخری فیصلہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتیں ہیں, دوسری طرف ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ حرمتیں وہ ہیں کہ جو ایسے قائم ہو جاتی ہیں, یعنی حدی کے جانور جب خدا کے گھر کے لیے خاص کر دیے گئے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ان کو اپنے منشا کے تحت ذبح کر لے, یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ خدا کے گھر پہنچیں گے اور وہیں ان کی قربانی ہوگی, تو ایک طرح سے ایک حرمت ان کے ساتھ ملحق ہو گئی. اس کو سامنے رکھ کر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ وہاں دین ابراہیمی کی روایت موجود تھی, تو اس میں بعض ایسے جانور بھی تھے جو مسخ شدہ روایات کے تحت, بدعتوں کے تحت حرام قرار دے دیے گئے تھے. سورہ انعام میں ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے. یہ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حام, ان کی تشریح ہم وہاں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ در حقیقت وہ جانور تھے کہ جن کے ساتھ خاص خاص رسمیں وابستہ ہو گئی ہوئی تھیں اور ان کی بنیاد پر ان کو پھر کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا, گویا ایک طرح کی حرمت ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی. تو ان کے متعلق یہ فرمایا کہ اب آخری فیصلہ بتا دیا جائے کیا ہے, حدی اور کلائد کی طرح ان کی یہ حرمت بھی قائم ہے یا ختم کر دی گئی ہے. یعنی ایک تو حدی اور کلائد کی حرمت ہے, وہ دین ابراہیمی کی روایت میں ہے, یہ ان کے ہاں جو فقہ وجود میں آئی ہے, جو بدعتیں پیدا ہوئی اس سے قائم ہوئی. تو لوگ تو سوال کریں گے کہ حدی اور کلائد کی حرمت کو اگر قائم رکھا گیا ہے تو ان فقی حرمتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے, اس کا جواب دیا ہے. پانچواں اور آخری سوال کتمان شہادت کے اس رویے پر قرآن کے تبصرے سے پیدا ہوا ہے. یعنی یہ جو چاروں سوالات تھے یہ تو ابتدائی آیات میں جو احکام دیے گئے تھے ان سے متعلق پیدا ہو گئے. یعنی جس طریقے سے ہم نے اس کو واضح کیا کہ جب حرمتوں کا بیان کیا گیا تو قسم کی حرمت بھی ہوئی, عہد و پیمان کی حرمت بھی ہوئی, اس کے تضاد سے سوال پیدا ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حرمتیں بیان کیں اور یہ کہا کہ باقی سب کچھ حلال ہے, تو شراب اور جوئے کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا. جو لوگ اس میں ملوث رہ چکے تھے, صاف لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ان سے بھی اجتنابی کا حکم آئے گا, ان کے بارے میں سوال پیدا ہوا. حالت احرام کے شکار کی حرمت ہوئی تو اس سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہو گئے, اور اسی طرح حدی اور کلائد اور شاعر کی حرمت سے یہ صائبہ, وسیلہ اور حام کے بارے میں سوال پیدا ہوا, اور اب یہ پانچواں اور آخری سوال کتمان شہادت کے اس رویے پر قرآن کے تبصرے سے پیدا ہوتا ہے جو خدا کی شریعت اور آخری بعثت کے معاملے میں یہود و نصارہ اختیار کیے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ اس سورہ میں بڑی تحدید اور تنبیہ کی گئی ہے اس چیز کے اوپر, اور اسی پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے پاس خدا کی شہادت ہے لیکن یہ اس کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. کتمان شہادت, گواہی کو چھپانا, یہ جو رویہ یہود نے اختیار کیا اس پر قرآن مجید نے اس سورہ میں تبصرہ کیا ہے, اور ان دونوں صورتوں میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے. یہ شہادت خدا کی شریعت کے بارے میں بھی تھی اور آخری بعثت کے معاملے میں تھی. یعنی انہوں نے جس طریقے سے شریعت میں تحریفات کی, یا بعض اپنے فقہی احکام کو شریعت پر برتر کر دیا, یا بعض جگہوں پر ان کا بالکل حکم ہی بدل ڈالا, تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا کتمان تھا. اور جو پیشین گوئیاں ان کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود تھیں ان کو بھی چھپا رہے تھے. تو ظاہر ہے قرآن مجید نے جب کتمان شہادت کے اوپر ان کو سخت وعید سنائی اور تحدید کی تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اس کے بعد وہ اپنی وصیت پر گواہی کے لیے کیا اہتمام کریں. یعنی وصیت کے اوپر بھی تو گواہی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وصیت کی تھی یہود کو کہ دیکھو یہ میری شریعت ہے, تمہیں اس کی پابندی کرنی ہے, اس کو اسی طرح قائم رکھنا ہے. اور یہ وصیت فرمائی تھی کہ آخری پیغمبر آئیں گے, یہ وصیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی, دوسرے پیغمبروں نے اس کی تجدید کی, سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کی منادی کی یہ کہا گیا تھا کہ تم اس گواہی کو نہیں چھپاؤ گے, میرا پیغمبر آئے گا, تم اس کی تصدیق کرو گے, اس کے ساتھی بنو گے, اس کی نصرت کرو گے. تو یہ ایک طرح سے خدا کی وصیت پر گواہی تھی جو انہوں نے چھپائی. تو اب اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم جو اپنی وصیت پر گواہی کا اہتمام کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی. یہ ان سوالوں میں سے ہے جو کسی بات کے ذکر سے ذہن کے دوسری طرف منتقل ہو جانے سے پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سوال وہاں سے نہیں پیدا ہوا بلکہ شہادت اور اس کے کتمان کا ذکر ہو گیا ہے. تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ شہادت کے ذکر سے وہ شہادت جو وصیت پر ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کا ذہن منتقل ہوا ہے. یہ ایک طرح کا تلازم ہے جس سے سوال پیدا ہو گیا اور انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا ہے. قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا ہے. تو یہ ایک تفصیلی نوٹ ہے, یہ میں نے آپ کو سنا دیا, جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس زمینے میں کیا چیزیں زیر بحث آئی ہیں, یہ سوالات کن آیات سے متعلق پیدا ہوئے ہیں اور کیا سوالات ہیں. اب ہم آیات کی طرف جاتے ہیں. ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. ایمان والوں, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حدود سے تجاوز کرو, اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں نے اس کے اوپر نمبر ڈال دیے. یعنی یہ پہلا سوال ہے, اہل ایمان کو خطاب کر کے شروع ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح کے پہلے واضح کر چکا کہ جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس میں جو چوپایوں کی حلت بیان ہوئی ہے اس سے سوال پیدا ہوا ہے. تو فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں, یہ اس لیے فرمایا ہے کہ بعض چیزیں فلاصل پاکیزہ ہیں. میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ بعض چیزیں فلاصل پاکیزہ ہیں مگر کوئی خارجی سبب بعض اوقات ایسا پیش آ جاتا ہے جس سے ان کو خباثت لائق ہو جاتی ہے. مثلاً ایک جانور حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا, یا ذبح تو کیا گیا ہے مگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں جانور کے اندر حرمت کی علت موجود نہیں ہے لیکن ایک باہر سے چیز لاحق ہو گئی ہے. جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حدود سے تجاوز کرو. یہ جو فرمایا کہ ولا تعتدوا اور نہ حدود سے تجاوز کرو, اس پر البیان کا نوٹ ہے. اس سے مراد کسی چیز کو اس دعوے کے ساتھ ممنوع ٹھہرانا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے. جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کسی چیز کو اس دعوے کے ساتھ ممنوع ٹھہرانا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے, یا نیکی اور فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, یا اس پر عذاب و ثواب مترتب ہو سکتا ہے. اس میں زیادہ دخل مشرکانہ عقائد و اوہام کو ہوتا ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ مشرکانہ عقائد سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ خدا کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ چیز حرام ہے, یا یہ کہہ دیں کہ اس چیز کو اگر یہ حرمت دی جائے گی تو اس سے نیکی حاصل ہوگی, یہ فضیلت کا عمل بن جائے گا, یا یہ کہا جائے کہ اگر اس چیز کو چھیڑا تو اس پر عذاب آ جائے گا, یا اگر اس حرمت کو قائم رکھو گے تو اللہ کے اس کا اجر ملے گا. تو یہ چیزیں جب کہی جاتی ہیں تو اب گویا افتراء علی اللہ ہوتا ہے, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اس میں زیادہ دخل مشرکانہ عقائد و اوہام کو ہوتا ہے. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی ادعا یا گمان کے بغیر کسی چیز کے کھانے سے اجتناب بھی اسی کے تحت ہے. استاد امام لکھتے ہیں, اگر اس قسم کی کوئی بات نہ ہو, یعنی جو باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں, یعنی اس کو خدا کا حکم نہ قرار دیا جائے, نیکی اور فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھا جائے, اس پر عذاب و ثواب مترتب ہونے کا عقیدہ نہ رکھا جائے, اس طرح کی کوئی چیز اگر نہیں ہے بلکہ مجرد ذوق یا باقتضائے صحت یا بربنائے احتیاط و کفایت, یعنی آدمی بعض اوقات ذوقی طور پر کسی چیز کو کھانا پسند نہیں کرتا, بربنائے ذوق ہوا, باقتضائے صحت, یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اجتناب کیا جائے, یا بربنائے احتیاط, یعنی بعض اوقات آدمی پرہیز کے طور پر کسی چیز کو نہیں کھاتا, یا کفایت یعنی مہنگی یہ چیز आप पसंद नहीं करते क्रोध आपके दस्तरखान पर आए, चलिए दाल साग पर गुजारा करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये ममनू नहीं है, ये तो इंसानी जिंदगी के अंदर मौजूद होती हैं। ज़ौकी लिहाज से भी हम बाज़ चीजें कभी भी नहीं खाते, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद हम कभी पसंद ना करें खाना। तो ये हुर्मत और हिल्लत कायम करना नहीं है, हुर्मत और हिल्लत का मामला उस वक्त पैदा होता है जब वो चीजें मौजूद हों जिनका जिक्र ऊपर हुआ है। अल्लाह हुदूद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता, यानी हुदूद से तजावुज ना करो, अल्लाह ताला के हुदूद की पाबंदी करो। ये जो फरमाया है कि अल्लाह ताला हुदूद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता, तो कुरान में इस ताबीर से बिलमूम इसका लाजिम मुराद होता है। यानी जब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं पसंद नहीं करता या अल्लाह पसंद नहीं करता, तो मतलब यह है कि अल्लाह इससे नफरत करता है। इसमें उसका जो लाजमी मजमून है वो मुराद होता है। बात को इस उसलूब में कहा जाता है लेकिन असल में अल्लाह ताला अपने गजब का और अपनी नफरत का इजहार करते हैं। तो इसके इस पहलू को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कुरान मजीद में जहां जहां ये चीज आई है उन आयात का इस्तिकरा करने और उनका इस्तिक्सा करने के नतीजे में ये चीज वाज़ेह हो जाती है। ये जो फरमाया है कि जो चीजें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जायज की हैं उन्हें हराम न ठहराओ, तो मैंने ये अर्ज कर दिया कि जो चीजें अल्लाह ताला ने जायज की हैं, जायज की हैं से मुराद क्या है? यानी फिलसल तो चीजें पाकीजा हैं लेकिन किसी खारजी सबब से भी उनकी हुर्मत नहीं वाकई हुई, तो जाहिर है कि तब वो अल्लाह की जायज करदा चीजों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगी। और ये बात भी वाजे कर दी कि जिस चीज को ममनू ठहराना कहा जाता है उससे क्या मुराद है, यानी खुदा का हुक्म करार देना, फजीलत की चीज करार देना, नेकी की चीज करार देना या अजाब व सवाब के मुतरतब होने का फैसला सुनाना, ये चीज है जो ममानत का बायस अगर बन रही है तो फिर उससे इज्तनाब करना चाहिए। और ये जो फरमाया कि हुदूद से तजावुज ना करो, तो ये अल्फाज यहां हराम ना ठहराओ के मुकाबले में आए हैं। इसलिए मुद्दा ये है कि पाकीजा चीजों को हराम ना ठहराओ और हलाल और हराम के मामले में अल्लाह के कायम करदा हुदूद से तजावुज करके उसकी हराम करदा चीजों को हलाल बना लेने की जसारत भी ना करो। यानी यहां से बात उठाई है कि अल्लाह ताला ने जो चीजें भी तुम्हारे लिए जायज की हैं, जिन चीजों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल ठहराया है, उनकी हुर्मत का फतवा तुमको देने की जसारत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस चीज को हलाल कर दिया है वो हलाल रहनी चाहिए, जिसको हराम करार दे दिया है वो हराम होना चाहिए। ना चीजों को जो अल्लाह की हराम करदा हैं जायज ठहरा कर उसके हुदूद से तजावुज करो, ना जो चीजें उसने तुम्हारे लिए हलाल ठहरा दी हैं उनको हराम ठहरा कर अल्लाह के हुदूद से तजावुज करो। तो दोनों मामलात में अल्लाह ताला के हुदूद के अंदर रहना चाहिए और अल्लाह अपने हुदूद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, जो हलाल और तय्यब चीजें अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ पियो। वत्तकुल्ला, और उस अल्लाह से डरो, अल्लज़ी अंतुम बिही मोमिनून, जिस पर तुम ईमान लाए हो। ये तमहीद बांधी, यानी जो बात आगे बयान करना मकसूद है उस बात से पहले सवाल के जवाब में एक तरह से असल हकायक की तस्कीर कर दी। ये कुरान का आम तरीका है, यानी बस बसा औकात ऐसा होता है कि एक चीज से लोग वाकिफ होते हैं लेकिन किसी तौज़ीह के लिए कुरान उनको दोहराता है तो पूरी की पूरी बात को शुरू से दोबारा बयान कर देता है या उसमें बाद ऐसी चीजें शामिल कर देता है जिससे उस हुक्म की ताकीद हो जाए। अब असल बात सवाल का जवाब उसकी तरफ बढ़ा है। ला युआखिज़कुम अल्लाह बिल्लग़्व फ़ी अयमानिकुम, मैंने इसके रब को वाजे करने के लिए जिन अल्फाज का इजाफा किया वो ये है, तुम में से बाज लोग किसी चीज को अपने ऊपर हराम कर लेने की कसम खा बैठते हैं सो जान लो। ये ऐसे होता है कि बाज़ औकात तो जो पीछे जुमला होता है उसी से ये चीज वाजे हो जाती है। बाज़ औकात जुमला जब आगे बढ़ता है, कलाम आगे बढ़ता है, तो बतदरीज वाजे हो जाता है कि ये किस रब्त के साथ यहां आया है। तो आप जब आगे देखेंगे तो ये बिल्कुल वाजे हो जाएगा। तुम में से बाज़ लोग किसी चीज को अपने ऊपर हराम कर लेने की कसम खा बैठते हैं सो जान लो, यानी ये गोया हमने آگے سے سمجھ کر یہاں مقدر مانا اور اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. فرمایا سو جان لو لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو. یعنی اب ظاہر ہے کہ سوال کیا ہے کہ عہد و پیمان کی اہمیت جب اتنی واضح کر دی گئی ہے تو بعض اوقات ہم کسی چیز کو نہ کھانے یا اپنے اوپر حرام ٹھہرانے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایک طرف عہد و پیمان کی اہمیت، دوسری طرف یہ بات کہ خدا کے حلال کو حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے، حرام کو حلال نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو پہلے اصل بات کو پوری طرح واضح کر دیا، اب اس کے بعد سوال کا جواب دیتے ہوئے بات یہاں سے شروع کی کہ ایک تو وہ قسمیں ہوتی ہیں کہ جو بس آدمی کھا لیتا ہے، تکیہ کلام بن چکی ہوتی ہیں. عربوں کو ہم دیکھتے ہیں ہر جملے پر تلا واللہ باللہ اس طرح قسم کھاتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں، یعنی آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیجئے تب بھی قسم کھا کے بات کریں گے. جیسے پنجاب میں لوگ گالی دیے بغیر بعض اوقات بات نہیں کر سکتے، تو یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. چنانچہ میں نے لکھا ہے قسم بعض اوقات بالکل لغو، بے فائدہ اور محمل ہوتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ بندہ مومن کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اپنے بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا عنایت ہے کہ وہ اس طرح کی قسموں پر دنیا اور آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. پہلے یہ بات کہہ دی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ قسم زیر بحث ہے حلت و حرمت کے معاملے میں بھی، جو سنجیدگی کے ساتھ کھائی گئی ہے، اہتمام کے ساتھ کھائی گئی ہے، جو تکیہ یا کلام کے طور پر منہ سے نکل گئی ہے. فرمایا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، حرمتیں قائم رہنی چاہیے، حلتیں قائم رہنی چاہیے. تو اللہ تمہاری قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو. لیکن ولیکن یواخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا. یعنی قسم کی بڑی اہمیت ہے. البیان کا نوٹ ہے، دین میں قسم کی اہمیت غیر معمولی ہے. عہد پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے. اس سورہ کی ابتدا اسی تاکید سے ہوتی ہے. قسم اس عہد کو بالکل آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے. مسلمان جب اپنے کسی عزم، ارادے یا عہد پر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پروردگار اور عالم کے بادشاہ کو اپنی بات پر گواہ ٹھہراتا ہے. معمولی بات نہیں ہے قسم کھانا. انسانی تمدن میں تمام معاشرتی، سماجی اور سیاسی معاملات اور معاہدوں میں استحکام کا ذریعہ ہمیشہ سے قسم ہی رہی ہے. یعنی یہ طریقہ انسانی تمدن میں ہمیشہ جاری رہا ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ قسم اگر پختہ عزم کے ساتھ اور دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے، اس کے ذریعے سے کوئی عہد و پیمان باندھا گیا ہے، اس سے حقوق و فرائض پر کوئی اثر مترتب ہوتا ہے، یا وہ خدا کی کسی تحلیل و تحریم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ لازماً مواخذہ فرمائے گا. یہ پہلے قسم کی اہمیت واضح کی. یعنی اگر وہ دل کے پختہ ارادے سے کھائی گئی ہے تو ضرور مواخذہ ہوگا، اور جب ضرور مواخذہ ہوگا اور اب اس کو توڑنا ضروری ہو گیا. یہ واضح ہو جائے گا کہ حلت و حرمت کے معاملے میں قسم کھا لی گئی ہے تو اب یہی ٹھیک ہے. محض اس وجہ سے وہ چیز حرام نہیں قرار دے لینی چاہیے کہ ہم قسم کھا بیٹھے. فرمایا کہ پھر اس طرح کی قسم اگر توڑنی پڑ جائے، فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، پھر جسے یہ میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو. یعنی گویا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کرنے کی قسم بھی کھا بیٹھے ہو تو قسم توڑ دو، اور توڑنے کے لیے یہ کفارہ ادا کرو، کیونکہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ کھائی گئی تھی، ایسے ہی نہیں توڑی جائے گی. توڑنی تو ضروری ہے اس لیے کہ اس سے حلت و حرمت کا معاملہ مشتبہ ہوا جا رہا ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرو. تو فرمایا کہ یہ کفارہ ادا کرو، اور فرمایا کہ وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. كَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو. تو اس طرح گویا واضح کر دیا کہ اگر حلت و حرمت کے معاملے میں کوئی قسم کھالی ہے, پختہ ارادے کے ساتھ کھالی ہے, تو اس کا کفارہ ادا کر کے اس کو توڑ دینا چاہیے, اور وہ کفارہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے. اس پر دو نوٹ ہیں. قسم کی جو اہمیت اوپر بیان ہوئی ہے اس کے باوجود بارہا ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کے لیے اپنی قسم پوری کرنا ممکن نہیں رہتا, یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے اللہ کا یا اس کے نفس کا یا دوسروں کا کوئی حق تلف ہو جائے گا. آیت سے واضح ہے کہ اس صورت میں قسم توڑی جا سکتی ہے, بلکہ بعض صورتوں میں قسم توڑ دینا دین و اخلاق کی روح سے ضروری ہو جاتا ہے. کفارے کا یہ طریقہ اسی مقصد سے مقرر کیا گیا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو سوال ہے وہ تو اصل میں ایک خاص جگہ سے پیدا ہوا ہے. پہلے جو آیات آئی ہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ سوال کہاں سے پیدا ہوا ہے. اس سوال کا جواب دیتے وقت ایک عام قانون بیان کر دیا گیا ہے, یعنی اس معاملے میں بھی قسم توڑنی پڑے تو یہ کفارہ ہے, اور پھر یہ معلوم ہو گیا کہ اس نوعیت کے کسی بھی معاملے میں اگر قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کا یہ کفارہ ہے جو ادا کیا جائے گا. یہ یہاں واضح رہنا چاہیے کہ اگر کسی کی حق تلفی کا معاملہ اس سے ہو رہا ہے تو قسم تو آپ توڑ دیں گے, لیکن جب آپ کفارہ ادا کرتے ہیں تو اس سے یہ استنباط نہیں کر لینا چاہیے کہ اب دوسروں کے حق تلف کرنے کے لیے ہم کفارے ادا کر دیں گے. یعنی یہ تو اصل میں کسی برائی سے بچنے کے لیے کفارہ ہے, کسی خرابی سے بچنے کے لیے کفارہ ہے, نہ کہ خرابی پیدا کرنے کے لیے کفارہ ادا کر کے آپ جو جی چاہے کرتے رہیں کہ چلیے ہم نے قسم توڑ دی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو آخر میں فرمایا تھا کہ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو, اس پر البیان کا نوٹ ہے. اس سے واضح ہے کہ یہ توضیحی آیات ہیں جو اس سورہ کے مباحث سے متعلق پیدا ہونے والے بعض سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی ہیں. ان کے بعد اگلی آیت سے دوسرے سوال کا جواب شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ گویا پہلے سوال کا جواب تھا کہ اگر قسم بھی کھا لی ہے کسی چیز کی حرمت کی تو اس کو توڑ دینا چاہیے, کیونکہ خدا کی حرمتیں اور حلتیں ان کے معاملے میں یہ اعتداء ہوگا, حدود سے تجاوز ہوگا, قسم کو توڑ دو. لیکن چونکہ قسم پختہ ارادے کے ساتھ کھائی گئی تھی اس کا کفارہ ادا کرو. اور اس سے پورا قانون معلوم ہو گیا کہ اگر کسی بھی جائز مقصد کے لیے, کسی حق تلفی سے بچنے کے لیے, نفس کے کسی حق کو پہنچانے کے لیے قسم توڑ دینی پڑے تو اس کا کفارہ اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. یہ کفارہ دونوں صورتوں میں ہوگا, یعنی جو چیزیں مالی طور پر ہیں وہ اگر مال میسر ہے تو ادا کی جائیں گی, اور اگر نہیں تو پھر فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھے جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے, ایمان والوں, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ, اور نہ حدود سے تجاوز کرو. اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو, اور اپنے اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو. تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں, سو جان لو کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر کوئی مؤاخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو, لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ان پر ضرور مؤاخذہ کرے گا. سو اس طرح کی قسم اگر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو, یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں, یا ایک غلام آزاد کیا جائے. پھر جسے یہ میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو. اسے ادا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.